أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بجانب محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. زين محترم، گرچہ ولادت مبارک دن سے ہم نے کام کا آغاز کیا، پروردگار عالم سے امام کے نام پر برکتوں کو طلب کرنے کے لیے اور امام کی خوشی کے موقع پر ان کی والدہ ماجدہ کے حضور اپنی مبارکبادی کا پیغام پہنچانے کے لیے ایک دفعہ باوز بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. تفسیر کے لیے سورہ مبارک شورا کا انتخاب کیا ہے. اس سورہ کی تشریح اور مختصر تفسیر آپ کی خدمت میں بیان ہوگی. اس سے پہلے کہ اس سورہ کا آغاز کریں، اس مناسبت سے کہ 15 دن مکمل ہو چکے ہیں اور اب مزید 15 دن یا اس سے تھوڑے کم باقی رہ گئے، یہ دیکھنے کی کوشش کیجئے کہ 15 دن میں اب تک کیا حاصل ہوا ہے، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ماہ مبارک رمضان بھی جس طرح باقی زندگی کے شب و روز گزرتے ہی چلے جاتے ہیں، یہ ماہ مبارک رمضان بھی اسی طریقے سے گزر جائے. بہرحال وقت کی ایک خاصیت ہے، وقت کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ تھوڑا تھوڑا سا تو بہت نظر آتا ہے لیکن اچانک بہت سارا گزر جاتا ہے. اگر آج حساب کروں نا کہ آج پورے دن میں کیا ہوا تو بہت بڑا لگے گا کہ آج بہت بڑا دن تھا، لیکن گزشتہ 2 سال اکٹھے حساب کروں تو بہت چھوٹے سے لگیں گے، بہت بڑی ٹائم نہیں تھا. اور اگر مثلا 10 سال حساب کروں کہ آخری 10 سال کیا تھے تو لگے گا کہ سب کچھ بہت تیزی سے گزر جانے والا ٹائم ہے. یہ وقت کی ایک عجیب خاصیت ہے، اس کی کم مقدار زیادہ لگتی ہے اور زیادہ مقدار بہت کم ہو جاتی ہے، اور موت کے اوپر سب سے کم لگتی ہے. جب انسان ایسے قدم میں داخل ہونے لگتا ہے، مرحلے میں داخل ہونے لگتا ہے اور پھر پلٹ کر دیکھتا ہے کہ میں نے پچھلے 40 سال میں کیا کیا، پچھلی زندگی میں کیا کیا، تو یہ سب بہت تھوڑا سا لگنے لگے گا. اور ظاہر ہے کہ جب خدا متعال کی بارگاہ میں پہنچے گا اور وہ جو مختصر اعمال اس نے انجام دیے اس میں سے بھی فرشتے بہت کچھ نکال کے باہر نکال دیں گے، تو وہ جو بچا کھچا رہ جائے گا وہ اس موقع پر واقعاً کم لگنے لگے گا. روایتوں میں ایسا بیان ہوا ہوا ہے کہ مثلاً کسی کے اعمال لے کے جائیں گے، فرشتے اس کے اندر اللہ کے طے کیے ہوئے معیار کے مطابق کمی کرنے کی کوشش کریں گے، تو وہ کہے گا کہ یہ میں نے نماز بہت محنت سے پڑھی تھی، اتنی تیزی سے ساری نمازیں نہ نکالو. تو وہ کہیں گے ان نمازوں کے اندر تمہاری فلاں شرط نہیں تھی، فلاں جگہ پہ تم نے ریاکاری کر دی تھی، فلاں جگہ پہ توجہ نہیں دی تھی، پڑھ تو لی ہے تم نے قبول نہیں ہوئی ہے. روزے اس کے سامنے آئیں گے، کہیں گا کہ بھائی یہ کیا ہوا، جو میں نے روزے رکھے وہ بھی ختم ہو گئے. کہا کہ ان روزوں کے اندر نقص تھے، ان روزوں کے اندر تم نے جسم کا روزہ رکھا تھا، تم نے اپنی روح کا روزہ نہیں رکھا تھا. روزہ بھی رکھتے تھے، گناہ بھی کرتے تھے، جبکہ ہم نے کہا تھا کہ روزہ ایک مکمل روزہ ہونا چاہیے، تو اس میں سے بھی کمی کرنی پڑے گی. پھر کچھ اموال اس نے خرچ کیے تھے، ان میں سے فرشتے کم کرنے لگیں گے، تو وہ کہے گا کہ یہ تو میں نے حلال کمائی کی تھی، اس حلال کمائی سے مسجد بنائی تھی، عبادت گاہیں بنائی تھیں، نیک کاموں میں خرچ کیا تھا. تو فرشتے کہیں گے کتنی جگہیں ایسی تھیں جہاں تم نے خاموشی سے کیا تھا، کتنی جگہیں ایسی تھیں جہاں اپنا نام چلا چلا کے پکڑوا دیا تھا کہ میرے نام کا اعلان ہو جائے، تو تمہارے اعمال کا کوئی زیادہ حساب کتاب نہیں رہے گا. تو وہ کہتا ہے کہ جب آخر میں پہنچے گا تو وہ جو گویا اعمال کا ٹوکرا ہوگا اس میں سے بہت ہی تھوڑے باقی رہ جائیں گے. اب اس سے کہیں گے کہ یہ لو، یہ تمہاری زاد راہ ہے اور اب آخرت کے سفر پہ گامزن ہو جاؤ، کیونکہ سب کچھ تو تم نے لے لیا، اب میرے پاس بچا کیا ہے. تو کہیں گے یہ تمہیں زندگی میں سوچنا چاہیے تھا، اب سوچنے کا وقت نہیں ہے، اب حسرت کا وقت ہے. گویا اس طرح کی ایک روایت موجود ہے ہمارے پاس، اہل سنت کے پاس بھی ہے، کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ حسرت اٹھانے والا شخص وہ شخص ہوگا جو بہت اچھے اعمال انجام دے گا لیکن قیامت کے دن جب معیار کا پیمانہ رکھا جائے گا تو وہ اعمال اس میں سے ختم ہو جائیں گے. جب اعمال ختم ہو جائیں گے اور وہ دیکھے گا میرے پاس کچھ نہیں رہا, اس آدمی سے زیادہ حسرت اٹھانے والا شخص کوئی نہیں ہوگا. اس طرح کا بیان کیا جاتا ہے. تو یہ بڑا اچھا موقع ہے, 15 دن گزر گئے ہیں, 15 دن باقی ہیں. سوچیے 15 دن میں کیا ہوا ہے. اگلے 15 دن میں بھی کم و بیش یہی کچھ ہوگا, کوئی بہت بڑا کارنامہ نہیں ہوگا جو پچھلے 15 دن میں ہوا ہے. اگر اس کے اوپر بہت توجہ نہیں دی تو اگلے 15 دن میں بھی یہی کچھ ہوگا یا اس سے کم ہو جائے گا. چونکہ پہلے دن میں, پہلے 15 دن میں تو جوش و خروش رہتا ہے, اگلے 15 دن میں سستی اور کاہلی حاوی ہونے لگتی ہے. ماہ رمضان کی طرف جو لپک ہوتی ہے, کشش ہوتی ہے کہ ماہ رمضان آ رہا ہے, ماہ رمضان آ رہا ہے, اب توجہ اس بات پہ ہوتی ہے کہ عید آ رہی ہے, عید آ رہی ہے. ہم ایک جگہ پہ تبلیغ کے لیے گئے تو وہاں پر اہل سنت برادران کی ایک مسجد تھی سامنے. وہاں سحری سے پہلے ایک بچہ ایک گویا کوئی نظم سی تھی وہ پڑھا کرتا تھا. تو اس میں کہتا تھا غفلت نہ کر مسلمان رمضان آ رہا ہے, اس طرح کر کے ایک پہلا مصرع تھا اس کا, غفلت نہ کر مسلمان رمضان آ رہا ہے. پھر سناتا تھا اب یہ کر لے, اب یہ کر لے. ہم نے دیکھا جب پہلے 15 دن گزر گئے تو وہ کہتا تھا غفلت نہ کر مسلمان رمضان جا رہا ہے, اب جا رہا ہے, اب بھی غفلت کر رہا ہے. تو پہلے تو آنے کی خبر دے رہے تھے کہ آ رہا ہے آ رہا ہے, اب تجھے خبر دے رہے ہیں کہ جا رہا ہے جا رہا ہے. تو اگر پہلے 15 دن میں کوئی تیر نہیں مارا ہے تو اب یہ 15 دن دیکھ لو, یہ جو گئے تو ایک سال بعد ہے. اس ایک سال میں 325 دن میں کون بچا کون مرا کسی کا کوئی حساب نہیں ہے, یہی ہے جو کچھ ہے. اچھا خاص کر ٹاسک کیا ہے, مثلاً 15 دن گزر گئے اب کیا ہے. تو یہ جو 15-20 دن گزرتے ہیں یہ شب قدر کی تیاری میں گزرنے چاہیے تھے کہ شب قدر آنے والی ہے, اس شب قدر میں بہت ساری چیزوں کا فیصلہ ہونا ہے. تو اصل میں یہ گزرنے اس لیے چاہیے تھے کہ مجھے اور آپ کو تیار ہونا تھا کہ ہمارا کام صحیح ہو جائے. اب ان شبہ قدر میں ہفتے سے بھی کم باقی ہے, تو اب جس نے جو کرنا ہے فوراً سوچ لے, اب تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب جو کرنا ہے سوچ لے, اپنے لیے جو استغفار کرنی تھی وہ کر لے, اپنے لیے جو اچھے اعمال اس نے طے کیے تھے. مثلا ہم ماہ رمضان سے پہلے ایک نسخہ لوگوں کو بتایا کرتے تھے, اب اس کو دہرا دیتے ہیں اس 15 کو یہ سوچتے ہوئے کہ گویا 15 دن ختم ہوئے تو اب نئے 15 دن شروع ہو رہا ہے, سیکنڈ ہاف شروع ہو رہا ہے, تو گویا ایک نیا میدان شروع ہو رہا ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے اس کو دوبارہ دہرا دیتے ہیں, درود بھیجے گا محمد والے محمد محمد. صاحب مشکل ماحول کی تبدیلی کی بھی بڑی مشکل ہوتی ہے, ذرا جان لگا کے درود بھیجیں, درود بھیجیں محمد والے محمد. صلی اللہ علیہ محمد. ہوتا یہ جو ہم اور آپ درود بھیجتے ہیں نا, اس سے ہمارے اور آپ کا حوصلہ سمجھ میں آتا ہے, سننے کا حوصلہ, بولنے کا حوصلہ, عمل کرنے کا حوصلہ. اگر درود بالکل یوں ایسا بس زبان سے نکال کے جان چھڑا رہی ہو تو پھر مزہ نہیں آتا, یعنی لگتا ہے جیسے عوام عمل کے حوصلے میں نہیں ہے, میدان میں نہیں آنا چاہ رہی. اچھا ہم لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے لوگ میدان میں آئیں, ذرا طاقت دکھائیں. پتہ نہیں شیطان بند ہے, لڑنا کس سے ہے, ایک عجیب مشکل ہے. اللہم صلی علی محمد آل محمد. تو تھوڑا سا مثلا ایسا ہو کہ مومنین فعال نظر آئیں, مومنین کے اندر جوش و جذبہ نظر آئے, دین کی خاطر تڑپ نظر آئے, کام کرنے کا حوصلہ ہو. مجھے کبھی کبھی ہم لوگ کچھ کہانیاں سنانی پڑیں گی, ذرا ماحول بن جائے. تو کبھی کبھی ہم لوگ کھیلنے جاتے تھے ایک جگہ پہ, کراٹے سیکھتے تھے. وہ جناب علی سیکھنے گئے بہت پہلے کالج کی لائف میں, تو سیکھنے جاتے تھے تو وہ کبھی کبھی کوئی انسٹرکٹر آتا تھا, دیکھتا تھا سب مرے ہوئے, کسی کی ہمت ہی نہیں ہے. مثلاً 3-4 بجے دوپہر میں کلاس ہوتی تھی, کوئی کالج سے آ رہا ہے, کوئی اسکول سے آ رہا ہے, سب اپنی جانیں نکلی ہوئی ہیں صبح کے وقت میں, تو سب مرے کٹے ہوتے تھے. تو وہ پہلے تو مثلا بعد اوقات ہوتا تھا وہ سامنے کھڑا ہوتا تھا, کہتا تھا بس ٹھیک ہے کلاس شروع ہو گئی, دیکھتا تھا سب وارم اپ ہوئے ہوئے اچھے ہیں. کبھی کبھی آتا تھا کہتا نہیں تم لوگوں کے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا ہے, تم لوگوں کو پہلے مجھے تیار کرنا پڑے گا. وہ 5-10 منٹ ایکچولی ایسے ایکسرسائز کرواتا تھا کہ سویا ہوا آدمی بھی جاگ جائے, مردہ بھی پوچھنے لگے ہوا کیا بھائی. اب یہ ہے کہ ہمارا کام یہ ہے کہ جگائیں. اچھا آپ کے جاگنے سے ہم بھی جاگیں گے, دو طرفہ کام ہے نا. اگر آپ یوں نظر آئیں گے کہ ہمت کم ہو رہی ہے, نہیں کم نہیں ہے, کم ہمیں معلوم ہے ہمت بہت ہے, لیکن اگر ایسا نظر آیا تو پھر ہم بھی سوچیں گے بس ٹھیک ہے گزار ہی دو. تو ہم چاہیں گے کہ آپ کے اندر ہمت ہو, توانائی ہو, آپ کے حشاش بشاش چہرے ہوں. 15 دن بھوک نہیں کاٹی ہے ہم نے, پتہ ہے آپ کوئی 15 دن بھوک نہیں کاٹتا ہے. ماہ رمضان میں ویٹ سب کا بڑھ جاتا ہے, کسی کا ویٹ نہیں گھٹتا ہے. ہم سب یعنی اندازہ ہو گیا کئی سال سے دیکھ رہے ہیں. تو اب یہ ہے کہ الحمدللہ آپ سب لوگ حشاش بشاش رہیے, فعال رہیے, محنت کیجئے, اللہ کے دین کی طرف جائیے. اللہ کا دین بہت اچھے دور کے اندر داخل ہو رہا ہے, دین کے ماننے والے بہت خوبصورت دور کے اندر داخل ہو چکے ہیں. قربانیاں کا دور ہے, ایثار کا دور ہے, یہ خوبصورت دور ہے اس اعتبار سے کہ قربانی دے رہے ہیں, نتیجہ بھی دیکھ رہے ہیں. اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے. بہت اچھا دور آیا ہوا ہے, تو اس اچھے دور کے اندر اپنی دینداری کو مضبوط کیجیے گا. تو وہ جو منصوبہ تھا وہ ہم یوں بتاتے تھے ماہ رمضان سے پہلے کہ بھائی 30 دن ہیں, اس 30 دن میں آپ نے عبادتیں بھی کرنی ہیں, آپ نے اپنے نفس کے اوپر توجہ دینی ہے, اس کے اندر امپروومنٹ کرنی ہے. تو اپنا ایک نظام بنا لیجئے. نظام کیا بنائے؟ بس اتنا سوچ لیجئے 30 دن میں ایک بیماری سے لڑیں گے, ایک اچھائی بڑھا لیں گے. چھوٹا سا ایک ایجنڈا بنائیے, ایک خرابی کم کریں گے, ایک اچھائی بڑھا لیں گے. ایک ماہ رمضان کا یہ فائدہ ہماری ذات کے اندر آ جائے. دنیا عمل کی دنیا ہے, دنیا صرف سننے سنانے کی دنیا نہیں ہے. کتنا ہی کوئی بولتا رہے, کتنا ہی کوئی سنتا رہے, دنیا نہیں بدلے گی, دنیا عمل سے بدلتی ہے. آپ کو آخرت چاہیے, عمل سے بنے گی, عمل کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آپ نے یہاں پہ سنا, 1 گھنٹہ نہ سنیے, 3 گھنٹہ سنیے, گھر واپس جائیے وہی ہو تو کچھ نہیں ہوگا. یہاں بیٹھے بیٹھے کچھ نہیں ہوگا, یہاں جانے کے بعد کچھ شروع ہوگا کہ اب اگر آپ نے عمل کرنا شروع کر دیا تو آپ کی دنیا بدل جائے گی. تو جو عمل کا کام ہے وہ یہ ہے. دعائیں تو آپ پڑھ رہے ہیں, قرآن کریم کی تلاوت آپ کر رہے ہیں, روزہ آپ رکھ رہے ہیں, لیکن جو کرنے کا کام ایک اور ہے, اہم کام وہ یہ ہے کہ اپنے نفس کی ایک برائی کو آئیڈینٹیفائی کیجیے کہ بھائی میرے اندر خرابیوں میں سے یہ خرابیاں ہیں, اور یہ ایک خرابی بہت بنیادی خرابی ہے. اگر یہ صحیح ہو جائے تو کئی چیزیں صحیح ہو جائیں گی. اچھا ہر انسان کو اپنے نفس کا پتہ ہوتا ہے. قرآن کریم فرماتا ہے ان الانسان علی نفس ہی بصیرہ, انسان اپنے نفس کے اوپر بصیرت رکھتا ہے. ولو القا معذیرہ, گرچہ عذر پیش کرتا رہتا ہے, ہیلے بہانے بناتا رہتا ہے. کسی سے کوئی کہیے بھائی یہ مشکل ہے, بیماری ہے, کہتا ہے میری بیماری نہیں ہے, لوگوں کی بیماری ہے, لوگ بیمار ہیں. پھر یہ خرابی کیوں ہے؟ تو وہ کہتا ہے یہ میری خرابی نہیں ہے, معاشرہ ایسا ہے کہ مجھے خراب کر دیا اس نے, میں صحیح ہو بھی نہیں سکتا. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. اگر فرعون کے گھر کے اندر بیٹھ کر حضرت آسیہ وہ مقام حاصل کر سکتی ہیں, تو ہم اس سے برے معاشرے میں نہیں ہیں. فرعون کے گھر سے بہتر جگہوں پر ہیں, ہمارے گھر فرعون کے گھر سے بہتر ہیں کم سے کم. اور فرعون کے گھر میں رہنے والی حضرت آسیہ اللہ کے نزدیک وہ مقام حاصل کر لیتی ہیں, تو پھر ہمارے لیے راستے بہت کھلے ہیں, ہمارے لیے راستے تو بہت بہتر ہیں. تو اپنی ایک برائی کو آئیڈینٹیفائی کیجیے کہ بھائی اب تک تو چلیے 15 دن گزر گئے, اب باقی چند دن باقی ہیں, میں نے اپنے نفس کے اوپر محنت کرنی ہے, کوشش کرنی ہے. اچھا ہر انسان کی مشکل اپنی جگہ پر ہوتی ہے, کوئی جنرل رول نہیں بنایا جا سکتا, مثالیں دی جا سکتی ہیں. مثلا ایک انسان کو کہیں نہ کہیں عادت ہے بزنس میں جھوٹ بولنے کی, بولتا ہے, یا تو یہ کہہ کے بولتا ہے کہ اگر یہ نہ بولوں تو جو بک رہا ہے یہ بھی نہیں بکے گا, یا یہ کہہ کر بولتا ہے کہ سب بولتے ہیں میں بھی بولتا ہوں. ہے مسئلہ ہے کچھ لوگوں کے ساتھ, کسی کو اچھا مشکل کچھ انسانوں کے ساتھ ایسے ہے کہ اس جھوٹ کا ان کو پتا ہے, سامنے والے کو بھی پتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے, پھر بھی بولتے ہیں. ہمارا معاشرہ اس وقت جھوٹ کے معاملے میں ایک ایسی جگہ پہ پہنچ گیا ہے کہ میں عرض کیا کرتا ہوں اس طرح کہ جو بول رہا ہے اس کو پتا ہے کہ سامنے والے کو پتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں, اور یہ مجھے بھی پتا ہے کہ وہ یہ بات سمجھ گیا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. پھر وہ میرے جھوٹ کے اوپر ایک اور جھوٹ بولے گا, اور اس کو بھی پتا ہے کہ مجھے پتا ہے, اور مجھے بھی پتا ہے کہ اس کو پتا ہے. دونوں کو پتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے جھوٹ بول رہے ہیں, لیکن بول لیں گے, پھر بھی بولیں گے. بالکل دو ایسے نکموں کی طرح جو ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر شیخ چلی کے پلاؤ بناتے رہتے ہیں, اس کو بھی پتا ہے یہ شیخ چلی ہے, اس کو بھی پتا ہے یہ شیخ چلی ہے, کرنا نہ اس نے کرنا نہ اس نے. یہ پتہ نہیں کیوں معاشرہ ایسا بن گیا. اب ہمیں یہ توڑنا پڑے گا. توڑ لیجئے اپنی اس برائی کا, ایک برائی آئیڈینٹیفائی کیجئے, اس کا مقابلہ کیجئے, ایک اچھائی کا اضافہ کر لیں, آپ کی اچھائیاں بے تحاشا ہوں گی بحمد اللہ رب العالمین. لیکن ابھی بھی میرے سامنے دیکھوں تو میں دیکھتا ہوں دسیوں ایسی خوبیاں ہیں جن جو میرے اندر ہونی چاہیے اور نہیں ہیں. اب مجھے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے, کم سے کم ایک اچھائی کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اس کو اپنے اندر لانے کی کوشش کروں. فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ اگر میری زندگی میں 30 ماہ رمضان گزرے تو 30 برائیوں سے میں لڑ لیا, اور ایک برائی سے آپ لڑیں گے سمجھ دیجئے 10 برائیوں سے خدا خود بخود آپ کو نجات دلا دے گا. اثرات ہوتے ہیں نا برائیوں کے, ایک جھوٹ اور جھوٹ لاتا ہے, ایک جھوٹ غیبت بھی لاتا ہے, ایک غیبت برائی بھی لاتی ہے, یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. ایک برائی کا آپ نے خاتمہ کیا اور بہت ساری برائیاں آپ کی ختم ہو جائیں گی. اسی طریقے سے میں اپنے اندر دیکھوں کہ بھائی میں اپنے اندر کون سی برائی کا خاتمہ کر سکتا ہوں, کون سی اچھائی کا اضافہ کر سکتا ہوں. اگر ہم اور آپ اس راستے پر چلیں, معاشرے کے اندر بہتری اور کیسے آتی ہے, معاشرے تبدیل کیسے ہوتے ہیں, معاشرے ایسے ہی تبدیل ہوتے ہیں. مثلا ہم نے یہ سمجھا ہے کہ پتہ نہیں تبدیل ہونے کے لیے کچھ اور ہونا ہے, نہیں کچھ اور نہیں ہونا, یہی ہے نا. انہی دروس کے ذریعے سے, انہی شخصیتوں کے ذریعے سے, آپ کے جیسے اعمال کے ذریعے سے, انہی سے معاشرے تبدیل ہوتے ہیں. میرے اور آپ کے ذریعے تبدیل ہونے ہیں, اور کوئی اور نہیں آئے گا, فرشتے نہیں آئیں گے. اب حتیٰ جب تک امام کی تشریف آوری نہیں ہو رہی, عام انسانوں کے اعمال سے دوسرے انسانوں پہ اثر پڑے گا. ایک متقی پرہیزگار انسان معاشرے کے اندر ہوگا, وہ معاشرے کو تبدیل کر لے گا. اور ہم نے دیکھا ہے پورا پورا شہر ایک آدمی کے بلبوتے پہ تبدیل ہو جاتا ہے, بڑی بڑی تبدیلیاں ایک آدمی کے ذریعے سے آ جاتی ہیں. تو آپ میں اور وہ میں اور آپ نہیں کر سکتے کام, کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم نے تو کتنی دفعہ دیکھا ہے ایک آدمی کے ذریعے سے پورا خاندان تبدیل ہو جاتا ہے. تو معاشرہ ایسے ہی تبدیل ہوتا ہے. ہم سب ایک دوسرے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم برے معاشرے میں پھنس گئے ہیں, لیکن یہ نہیں سوچ رہے کہ معاشرے کی برائی کو ختم ہم نے ہی کرنا ہے, کسی اور نے نہیں آ کے کرنا ہے. اور وہ ختم کرنے کی کوشش کہاں سے ہوگی؟ یہیں سے ہوگی. ایک برائی کی اپنی ایک برائی کا خاتمہ کرنا, اپنے اندر ایک اچھائی کا اضافہ کر دیں, معاشرے کا اوور آل پرسنٹیج برائی کا خود بخود کم ہو جائے گا, خود بخود اس کا گراف اچھائی کے معاملے میں بڑھنا شروع ہو جائے گا. کرنے کا کام یہی ہے. باقی یہ جو تمام چیزیں ہیں, یہ دروس ہیں, یہ تقاریر ہیں, یہ جو کتابیں ہیں, پتہ نہیں کیسٹ, سی ڈیز, ڈی وی ڈیز, یہ وہ, یہ سب کے سب مقدمات ہیں, سب کے سب وسیلے ہیں. اس کی اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. سب سورہ کا انتخاب کیا ہم نے, اور یہ سورہ مبارکہ کل 53 آیات پر مشتمل ہے. پارے کی ترتیب سے 25ویں پارے کے اندر قرار پا رہی ہے. اس سورہ کے اندر کچھ آیات ایسی ہیں جن کے بارے میں قاطعیت کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ مکی ہیں, کچھ آیات ایسی ہیں جن کے بارے میں قاطعیت کے ساتھ نہیں کہہ سکتے آیا مکی ہیں یا مدنی ہیں. تو اس اعتبار سے یہ سورہ مجموعی طور پر مکی سورہ ہے, لیکن کچھ آیات اس کے اندر مدنی ہونے کا گمان بھی ہے. سورہ کے لیے چند کئی موضوعات ہیں اس کے اندر. قیامت کا تذکرہ بھی ہے تھوڑا سا کم, رسول خدا کی وحی کا تذکرہ ہے. مجموعی طور پر یوں لگتا ہے جیسے وحی اور اس کے پیغام کے قوانین کا تذکرہ ہے کہ وحی کیسے ہوتی ہے, قوانین کیا ہیں اس کے, انسانوں کی زندگیوں کے اندر تبدیلی کیسے آتی ہے, اگر تبدیلی قبول نہیں کریں گے تو کیا ہوگا, قیامت کا ہماری زندگی سے رابطہ کیا ہے. یہ وہ چند موضوعات ہیں کہ جو ابتدائی طور پر اس سورہ کے اندر مورد بحث قرار پائیں گے. اس کا آغاز کرتے ہیں پروردگار عالم سے اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں قرآن کریم کی نورانیت سے منور ہونے کی توفیق عنایت فرمائے, اور ہم سب کو اپنے خاص راستے کی سمت رہنمائی فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم عین سین قاف. اچھا سب پہ مد ہے تو مد کے نتیجے میں اس کو کھینچنا بہت ضروری ہے. آپ کو پتہ ہے کہ حروف مقطعات متعدد سوروں کے اندر آتے ہیں. ابتدا کے اندر الف لام میم, حروف مقطعات یعنی ٹکڑے ہوئے ہوئے حروف, ان کے بارے میں تفاسیر بہت زیادہ ہیں. پچھلے سالوں کے اندر جب بھی ہم نے کسی سورہ کو شروع کیا اور کہیں حروف مقطعات آ گئے تو ہم نے اس کے اوپر تھوڑی بہت گفتگو کی کہ حروف مقطعات کے مطلب کیا ہو سکتے ہیں. اس میں راز بھی ہو سکتے ہیں, یہ کچھ کوڈز بھی ہو سکتے ہیں, انسانوں کو شاید یہ بتانے کے لیے بھی ہو سکتے ہیں کہ تم نادان ہو, کم فہم ہو, تمہیں ان لوگوں سے سوال کر لینا چاہیے جن کے پاس علم اللہ کا دیا ہوا ہے, اور وہ ظاہر ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں. تو اس کے اندر کئی اسرار ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ صحیح راز کیا ہے ان حروف مقطعات کا، وہ ہمارے سامنے بہت زیادہ واضح نہیں ہے. گویا اس پیغام کے اندر کچھ حصہ ہے جو ابھی کشف ہونا ہے، اور یہ خود اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ ایک حجت خدا نے آنا ہے. اگر حجت خدا نے نہیں آنا تو کسی بھی مسلمان سے کوئی پوچھے حامیم کیا مطلب ہے، اچھا اگر کہے مطلب ہے تو بتائے قاطعیت کے ساتھ بتائے کہ ہاں یہ مطلب ہے، ثابت کرے کیسے؟ کوئی ثابت نہیں کر سکتا اس کا مطلب کیا ہے. جب نہیں ثابت کر سکتے اعتراف کرنا پڑے گا اب یہ حجت خدا نے آنا ہے جس نے اس پیغام کو ایکسپلین کرنا ہے، بتانا ہے کہ اس میں ہے کیا، ورنہ سمجھ دیجئے کہ ابھی بھی قرآن کریم کا یہ حصہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آیا. اگر نہ ہو کوئی حجت خدا، اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ شیعہ وہ واحد فرقہ ہے جو اللہ کے نمائندوں کے تسلسل کا ابھی تک قائل ہے، واحد فرقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے ابھی بھی آ رہے ہیں، دنیا کا کوئی دین اور فرقہ اس بات کا قائل نہیں ہے. مثلا یہودیت وہ کہہ رہی ہے کہ ابھی مسیح نے آنا ہے، ہم منتظر ہیں، لیکن اس وقت کوئی حجت خدا نہیں ہے. عیسائیت اسی طریقے سے، مسلمانوں کے دوسرے فرقے اسی طریقے سے، واحد ایک فرقہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ نہیں، ایک شخص، ایک ہستی جس کو اللہ نے منسوب کیا ہے وہ ابھی بھی ہے، ابھی بھی ان کا علم ہے، ابھی بھی ان کی فعالیت ہے، اور انہوں نے تشریف لا کر ان تمام چیزوں کو تشریح کرنا ہے. حامیم، یہ جو حامیم کے نام سے قرآن کریم کے اندر 7 سورتیں ہیں، ان تمام کو حامیم سے شروع کیا گیا ہے. ان کے اپنا پڑھنے کا ثواب ہے اور اس میں جزا لکھی ہوئی ہے، لیکن یہ کہ اس میں حامیم کے بعد عین، سین اور قاف بھی اضافہ ہوا ہوا ہے. باقی سوروں میں جہاں حامیم سے شروع ہوا ہے وہاں صرف حامیم کے بعد باقی تمام جملات ارشاد فرمائے ہیں. کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم. فرمایا خداوند عزیز و حکیم آپ کی طرف اور جو پیغمبر آپ سے پہلے گزرے ہیں اسی طرح وحی کرتا ہے. عزیز یعنی طاقتور. عزیز سخت کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، مثلا جیسے ہم دعائے ندبہ کے اندر کہتے ہیں عزیز علیہ، میرے لیے سخت ہے یہ بات، میرے لیے قابل تحمل نہیں ہے، اس پر مجھے پریشانی لاحق ہے. اور عزیز طاقتور کے معنوں میں بھی ہوتا ہے. خدا نے متعال عزیز ہے، ایسی طاقت ہے اس کے اندر کہ کوئی اور طاقت اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتی، اور اس طاقت کے ساتھ حکمت بھی ہے. عزیز حکیم طاقتور بھی ہے، حکمت بھی رکھتا ہے. ایسا طاقتور نہیں ہے جو اپنے طاقت کو نعوذ باللہ بلا ارادہ، بلا سبب، بلا مقصد استعمال کر لے، نہیں، وہ عزیز ہے اور حکیم ہے، طاقت رکھتا ہے اور طاقت کو صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے. کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز العزیز الحکیم. اسی طرح اے نبی آپ کی طرف اور آپ سے پہلے والے گزرنے والے انبیاء کی طرف اللہ نے وحی کی ہے. اصل وحی کیا ہے؟ وحی انسان کو ملنے والی وہ معلومات ہے جو اگر خدا کی طرف سے نہ آتی تو یہ خود سے حاصل نہیں کر سکتا تھا، اس کی عقل میں اتنی توانائی نہیں تھی. انسان کی عقل میں یہ توانائی ہے کہ وہ یہ جان لے کہ میری زندگی آسانی سے کیسے گزرے گی مادی اعتبار سے. انسان کے اندر عقل میں یہ توانائی ہے کہ مثال کے طور پر ستاروں اور سیاروں کے اوپر اپنے شٹلز بھیج دے، اسپیس شپس بھیج دے، یہ سب انسان کے ذہن کے اندر طاقت ہے. اور نہیں معلوم انسان کے اندر کیا کیا طاقتیں ہیں جو اگلے 5-10 سال کے اندر بہت تیزی کے ساتھ ظاہر ہونے والی ہیں. کچھ نہیں معلوم یہ اپنی طاقتوں میں کہاں پہنچے گا، لیکن اس کے باوجود کچھ علم اس کے پاس ایسا ملنا ضروری ہے جو اپنے دماغ سے حاصل نہیں کر سکتا تھا. اس کے لیے صرف ایک راستہ تھا، خداوند متعال اس کو کوئی رہنمائی دے. اور وہ تمام موضوعات جن میں انسان کے عقل کے پاس گنجائش نہیں تھی، خداوند متعال نے اس کو رہنمائی کی. ان تمام موضوعات کے اندر آنے والے علوم کو ہم وحی تعبیر کرتے ہیں، یہ وحی ہے. مثلا وحی سے ہمیں پتہ چلا اس دنیا اور اس دنیا کا ایک رابطہ ہے، کم سے کم اس وقت کے انسان کے اندر، حتیٰ آگے آنے والے انسان کے اندر بھی اتنا شعور نہیں تھا کہ اپنی مادی زندگی کے ذریعے آخرت کے اندر آنے والی زندگی کا کوئی مقایسہ کر لے، اس کی طاقت نہیں تھی اس کے اندر. تو اللہ نے ایک علم دے دیا جس کو ہم وحی تعبیر کرتے ہیں. یہاں پہ یہی ارشاد فرمایا خداوند عزیز و حکیم آپ کی طرف اور آپ سے پہلے آنے والے انبیاء کی طرف اسی طریقے سے وحی کرتا ہے. अब जो वही करता है वो क्या है, गोया अब वो वही शुरू हो गई, ये वही की है खुदा ने। क्या वही है? लहू माफिस समावाती व माफिल अर्द व हुवल अलीयुल अज़ीम। कुरान करीम के पास जुमले ऐसे हैं, हम पढ़ पढ़ के आदि हो गए, पढ़ पढ़ के कहते हैं अच्छा इसमें कोई खास बात क्या है। अब देखिए अल्लाह ने इतना मुकदमा बनाया, कहा हामीम, मतलब बिल्कुल ऐसे जैसे कोई बाजार में खड़े होकर के ओए लोगों जमा हो जाओ जमा हो जाओ, सब जमा हो गए। फिर कहा ये जो हम बता रहे हैं ये कई हजार साल से लोगों को बता रहे हैं। लोगों ने कहा क्या है वो खास बात? कहा जो कुछ जमीन व आसमान में है अल्लाह के लिए। अच्छा अब एक आम मुसलमान क्या कहेगा, इसको तो हम पहले से ही मानते हैं, इसमें कौन सी खास बात है? हमने कब कहा कि जो कुछ जमीन व आसमान में वो अल्लाह का नहीं है? अल्लाह का है, लेकिन पीछे से कह रहा होता है अभी तो मेरी ताकत में है ना, अभी तो मैं अपनी मर्जी करूंगा। ये वो मुश्किल है हमारी। हमने पैगाम सुन लिया है, किसी हद तक पैगाम समझ भी लिया है, लेकिन वो पैगाम रूह में नहीं उतर के दे रहा है। अच्छा रूह में क्यों नहीं उतर रहा? रूह में उतरने का क्या मतलब है? इस पैगाम पर इतना यकीन हो जाए कि फिर इसके खिलाफ ना करें, ये नहीं होके दे रहा है। इस पैगाम को, एक जुमला इस्तेमाल कर रहा हूं आजकल जहन में यूं आया है, हम इस पैगाम को अपने लिए कोई मुफीद कानून नहीं समझते, समझते एक जुमला है जो कहा गया है। अब देखिए इसकी मिसाल मुफीद कानून की, मसलन फर्ज फरमाइए आप किसी डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने आपसे ये कहा, बड़ी कोई नाजुक सूरत हाल है आपकी, और उसने ये कहा कि भाई तुम्हारे लिए फलां चीज जहर कातिल है। अब ये आपके दिल पे असर होता है इसका या नहीं होता है? आपके अमल में इसका रिफ्लेक्शन आता है या नहीं आता है? आप इस पर अमल करते हैं नहीं? आप अमल करते हैं, आपको इस आदमी की कही हुई बात पर यकीन हो जाता है कि ये जो चीज कह रहा है वो वाकई मेरे लिए नुकसानदेह है। अगर ऐसा है, ये जो खुदा ने मुताल ने जुमला कहा लहू माफिस समावाति वल अर्ज, जो कुछ जमीन और जो कुछ आसमान में है वो सब, जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है वो सब खुदा के लिए, और वो बुलंद मर्तबा और साहिब अजमत है। इसका ये हमें क्यों समझ में नहीं आ रहा? अच्छा कोई मुमकिन है ये कहे कि भाई अगर समझ में आ भी गया, जो हम तो हमें पता है जो कुछ जमीनों और आसमानों और जमीन के अंदर है वो सब खुदा के लिए, समझ में आ भी गया तो असर क्या है? तो असर इसका ये है कि ये इस माल के ऊपर अपनी चौधराहट क्यों जमा रहे हो? फिर अपनी जमीन हासिल की हुई जमीन पर चौधराहट क्यों है? फिर ये मिली हुई ताकत के ऊपर इतना फख्र क्यों है? फिर जो कुछ जमीन और आसमान में है वो सब खुदा का है, इसका मतलब तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा नहीं है तो तुम्हारे पास है क्यों? बहुत बहुत ज्यादा आगे बात बढ़ी तो ये है कि अमानतन है, बस। मुमकिन हो अजाब में हो, मुमकिन है इम्तिहान में हो, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। बहुत अच्छी सूरत हाल हुई तो ये हुई कि अमानतन है, ये देखने के लिए कि तुम करते क्या हो। ज्यादा से ज्यादा ये होगा ना, मसलन मेरी जान मेरे पास है, मैं अपनी जान का मालिक हूं, मैं अपने वक्त का मालिक हूं, मैं अपने इरादे का मालिक हूं, ये तमाम चीजों का मैं मालिक हूं, और खुदा कह रहा है लहू माफिस समावाते वलर, जो कुछ जमीन और आसमान में है वो उसका है। मैं कहूंगा ठीक है खुदा है तेरा होगा, लेकिन अपनी जान का तो मैं मालिक हूं ना। वो कहता नहीं तुम मालिक नहीं हो, मैं मालिक हूं। मसलन आज किसी को कहिए, आज एक खास कल्चर बन गया ना दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में है, हमारे यहां काफी हद तक आ गया, थोड़ी सी रमक रह गई है, वो हम मीडिया से बात कर रहे हैं कि वो भी निकाल ले, थोड़ी सी रह गई है। वो ये है, आप किसी से कहें भाई ये काम क्यों कर रहे हो, कहता है मेरा मामला, तुम कौन होते हो, मेरा मामला। अच्छा ये है ना, एक दफा नहीं सुना होगा आपने, 10 दफा सुना होगा, क्योंकि तुम्हें क्या, तुम्हें क्या, सही है ये सब कुछ कहते हैं ना। अच्छा ये पूछिए जो तुम्हें क्या ये कहने वाला है, इसका मतलब क्या कह रहा है? ये जो कुछ है ये मेरा है, तुम्हें क्या। अब उससे कोई कहे मुझे खुदा ने कहा है कि तुम्हें रोकूं, तो कहता है तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा। इसका मतलब क्या है? इसको खुदा की हाकिमियत कबूल नहीं है। यही तो जुमले ने कहा है कि जो कुछ है वो खुदा का है, तुम्हारा नहीं है, ये इसे कबूल नहीं है। अब ये कुरान का मानने वाला है, मुमकिन है सूरह शूरा पढ़ भी रहा हो, मुमकिन है इसकी तलावत बड़े खुश अलहानी के साथ कर भी रहा हो, लेकिन इसके अमल में खुदा नहीं है, खुदा की मालिकियत नजर नहीं आ रही, इसको यकीन नहीं है कि जो कुछ है वो खुदा का, ये समझ रहा है मेरा है। तो अगर कोई अमर बिल मारूफ नहीं है मुनकर के तहत इससे आके कहता है भाई ये मत करो, तो कहता है तुम्हें क्या, मेरी मर्जी में जो कुछ करूंगा। अब एक खास कल्चर बन गया। अच्छा अब वो पहले हुआ ये था कि जनाब یہ کلچر بنا تھا دو اجنبیوں کے درمیان کہ بھائی ایک اجنبی کہیں بس میں جا رہا ہے, آپ نے دیکھا, اس سے کہا بھائی مت کر, تو تجھے کیا ہے اپنا کام کر. آپ نے سر جھکا کے بیٹھ گئے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے, اگر طاقت ہوتی تو لڑ لیتے, اب تو ہم میں طاقت نہیں ہے, کوئی بات نہیں. آپ بیٹھ گئے. اچھا پہلے تو اجنبی اجنبی میں ہوتا تھا, پھر ہمسائے ہمسائے میں شروع ہوا. آپ نے ہمسائے سے کہا کہ بھائی تمہارا بچہ غلط حرکت نہیں کرتا, تم کون ہوتے ہو؟ میرا بچہ ہے نا. آپ کہیں گے بھائی اللہ کو, آؤ تم اپنا کام کرو, میں اپنا کام کروں گا. ٹھیک ہے بھائی چلو, ہمسائے ہمسائے کا تھا وہ چھوڑ دیا. پھر بات آئی رشتے دار رشتے دار پر, اپنا رشتے دار دیکھا غلط کام کر رہا ہے, اسے جا کے کہا بندہ خدا دیکھ صحیح کر لے. تو کون ہے بھائی, جا اپنے گھر کو نپٹا. چلو بھائی رشتے دار رشتے دار بھی کٹ گیا. اب اگلا ٹائم آئے گا, کچھ کچھ آ گیا ہے, اپنے بیٹے سے بھی کہیں گے نا, بیٹا ہمت کر, کہتے بابا جی آپ کو کیا کام ہے, آپ نے کام کیجیے. اچھا آپ زیادہ سے زیادہ کیا کہیں گے کہ بھائی میرے گھر میں مت رہو گے, ٹھیک ہے جا رہے ہیں, جائیے. اچھا یہ ویسٹ میں آج سے دسیوں سال پہلے ہو چکا ہے, اب ہمارے یہاں شروع ہو رہا ہے. یہ ان لوگوں کی داستان ہے مغرب میں جنہوں نے خدا کو دل سے مانا ہی نہیں تھا, اگر مانا بھی تھا تو دھوکے میں آ کر وہ اس جگہ پہنچ گئے. اب ہماری باری آئی ہے اور یہ ان لوگوں کی داستان بنے گی جو قرآن کے ماننے والے ہیں اور قرآن کے پڑھنے والے ہیں. قرآن بھی ہے ان کے ہاتھ میں, پڑھ بھی رہے ہیں, مانتے بھی ہیں, لہو ما فی السماوات والارض کہتے بھی ہیں, پھر بھی کہتا ہے تجھے کیا. یہ کیوں ایسا ہو گیا؟ کسی نے ان کو سمجھایا نہیں کہ بھائی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض کا مطلب مالکیت ہے, اللہ مالک ہے, میں تم مالک نہیں ہے. یہ جو آدمی بول رہا ہے اگر خدا کے دین کی خاطر تم سے بول رہا ہے, تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کو سنو. ہاں اگر اپنی مرضی سے بول رہا ہے, جب اس کی دل چاہتی ہے بول دیتا ہے, جب اپنے مفادات آتے ہیں بول دیتا ہے, تو پھر تو غلط کر رہا ہے, یہ بھی غلط کر رہا ہے, تم بھی غلط کر رہے ہو. لیکن اگر بول رہا ہے خدا کی خاطر بول رہا ہے, تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ خدا کی خاطر بول رہا ہے, تو اس کی سنو, نہیں سنو گے تو تم پر بھی مشکل آئے گی. اب ہمارے یہاں وہ کلچر میں نے کہا نا, وہ کافی ختم ہو چکا ہے, تھوڑا سا جو بچ گیا وہ میڈیا جان لگا رہا ہے. پانچ سال میں بڑی ترقی کی ہے پاکستان نے, پانچ چھ سال میں واقعاً بڑی ترقی ہوئی ہے. یہ تو اگلی نسلیں بتائیں گی کہ ہم نے کتنی ترقی کی ہے. ابھی اندھے پن کی ایک چال چل رہی ہے, وہ لوگ اس ڈیڈ لاک میں پھنس کر چیخ رہے ہیں کہ ہم کہاں پھنس گئے ہیں. ہم اس ڈیڈ لاک کی سمت خوشی خوشی بڑھ رہے ہیں کہ بڑا اچھا راستہ ہے جو ہم نے پکڑ لیا ہے.
محمد والے محمد بلندر
سلوان, اللہم صلی علی محمد والے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العلی العظیم, جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے وہ خدا کے لیے. اچھا اس پہ عمل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اپنے آپ سے پوچھے گا میں اس آیت پر عمل کر رہا ہوں, میں اپنے پاس جو کچھ ہے وہ خدا کا سمجھتا ہوں. عمل کی دنیا میں آئیے عزیزان محترم, عمل کی دنیا میں, سننے سنانے کی دنیا سے بڑھ کر عمل کی دنیا ہے. عمل کی دنیا میں آ کے سوچئے جو کچھ میرے پاس ہے, جو کچھ زمین و آسمان میں, بھی تو زمین و آسمان میں ہی ہوں, جو کچھ میرے پاس ہے خدا کا سمجھتا ہوں. اور مجھ سے نہیں کہنا ہے آپ نے کہ آپ دس باتیں اور کہیے, اپنے آپ سے کہیے سمجھتا ہوں یا نہیں سمجھتا. نہیں سمجھتا تو مجھے یہ غلط پٹی کس نے پڑھائی ہے, یہ دھوکہ مجھے کس نے دیا ہے, یہ سب خدا کا ہے میرا نہیں ہے. اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو زندگی آسان ہے, پھر اللہ کے حکم کی اطاعت بہت ہی آسان ہے, چونکہ ہے خدا کا, میں تھوڑی کچھ ہوں, کام آسان ہو جائے گا. تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن والملائکۃ یسبحون بحمد ربهم ویستغفرون لمن فی الارض الا ان اللہ هو الغفور الرحیم. فرمایا نزدیک ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ جائیں. اچھا گویا یہ جملہ خدا نے متعال نے بیان کیا ہے اور سابقہ میں کچھ نہیں بتایا اور لاحقہ میں بھی کچھ نہیں بتایا, بس اتنا سا ایک جملہ بیچ میں ڈال دیا, نزدیک ہے کہ آسمان پھٹ جائے. بس اتنا لکھا ہے کہ نزدیک ہے کہ آسمان ان اوپر سے پھٹ جائے. کیا مطلب اس کا؟ اچھا آگے کوئی بات نہیں ہوئی ہے, کیوں پھٹ جائے, پھٹے گا تو کیا ہوگا, کس کی وجہ سے پھٹ جائے, کچھ نہیں لکھا. اس کے بعد لکھا ہے والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم, اور ملائکہ تو اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں ان کے لیے جو زمین پر ہیں. ملائکہ خدا کی تسبیح کرتے ہیں, کہتے ہیں خدایا تو ہی قابل ستائش ہے, تیرے سوا کچھ نہیں ہے, اور جو زمین پر لوگ ہیں ان کے لیے مغفرت کر رہے ہیں. ان دونوں آیتوں سے ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے, ایک ہی آیت کے دو جملے, ان سے ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے, زمین پر انسانوں کے اعمال کا براہ راست تعلق آسمانوں پر ہونے والے واقعات سے ہے, اور وہ جو آسمان پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ زمین کے اعمال سے متاثر ہو رہا ہے. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا نزدیک ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ جائے. کیوں پھٹے گا, کیا ضرورت ہے اللہ کو, آسمان اس نے بنایا ہے, پھر کیوں کہہ رہا ہے کہ پھٹنے والا ہے, کیوں پھٹنے والا ہے, اعمال اتنے بگڑ گئے ہیں اب اوپر سے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. اس کے بعد فرماتا ہے ابھی بھی ایک خوبی رہ گئی ہے, وہ یہ کہ ملائکہ استغفار کر رہے ہیں, جو زمین پر ہیں ان کے لیے استغفار ابھی بھی باقی ہے. اس کا مطلب ہے زمین اور آسمان کے اعمال میں کچھ رابطہ ہے, اگر یہاں بہت گڑبڑ ہو جائے پھر نہیں معلوم اوپر سے کیا ہوگا. ایک دھمکی کے طور پر خدا نے بس اتنا سا لکھا کہ نزدیک ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ جائیں, لیکن ابھی ملائکہ تسبیح کر رہے ہیں اور زمین پہ رہنے والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں. الا ان اللہ هو الغفور الرحیم, آگاہ رہو کہ خدا بخشنے والا اور مہربان ہے. اس جملے کا ان جملات سے کیا تعلق ہے, جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اللہ کے لیے وہ بہت طاقتور ہے. نزدیک ہے کہ آسمان پھٹ جائے اور فرشتے اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں, زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں. جان لو خدا بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے. کہہ رہا ہے کہ تمہارے اعمال تو ایسے ہیں کہ تم نے ہماری ہر حاکمیت کا انکار کر دیا, اور تمہارے اس انکار حاکمیت کے نتیجے میں نزدیک ہے کہ آسمان پھٹ جائے, لیکن کچھ لوگوں کی وجہ سے ابھی ملائکہ کی استغفار جاری ہے, ابھی ملائکہ استغفار کر رہے ہیں. اس کے بعد امید دلاتا ہے, فرماتا ہے آگاہ رہو کہ خدا بخشنے والا مہربان ہے, اگر واپس آؤ خدا قبول کرنے میں دیر نہیں لگائے گا, اس کی مغفرت کے دائرے میں آ جاؤ تو خدا دیر نہیں لگائے, مہربان ہے, بخشنے والوں کو قبول کر لیتا ہے. یہ قرآن کریم ہے, قوانین کی کتاب ہے قرآن کریم, قوانین ہے. ہم انہیں قانون نہیں سمجھ رہے, ہم غلطی سمجھ رہے ہیں, بالکل ایسے ہم غلط سمجھ رہے ہیں. وہ بالکل اس طرح سے ہوا کہ کسی ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی آپ کے لیے یہ چیز نقصان دہ ہے, آپ اگلی دفعہ پہنچے بیماری بڑھ گئی تھی. اس نے اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ بھائی کیا مشکل آئی آپ کے ساتھ, دیکھا کہ جو اس نے کہا تھا نقصان دہ ہے وہ آپ نے استعمال کیا, اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ بھائی میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے. اب آپ گویا یوں اس کو جواب میں کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں نے اس کو بہت زیادہ سیریس نہیں سمجھا تھا. یہ قرآن ہمیں بار بار سمجھا رہا ہے کہ تم سیریس نہیں سمجھ رہے لیکن ایسا ہے, اور تم بچ بھی نہیں پاؤ گے. جو کچھ ہے زمین و آسمان میں اللہ کے لیے, تم قبول نہیں کر رہے, آسمان پھٹنے والے, کچھ لوگوں کی اعمال کے نتیجے میں ملائکہ تسبیح کر رہے ہیں, مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں, اور خدا بخشنے والا مہربان ہے, اگر تم واپس آؤ خدا اندھے مطال قبول کر لے گا. ہمیں غور کرنا پڑے گا اپنے اعمال کے اوپر, دیکھیے حاکمیت کس کی ہے, کون حاکم ہے ان اعمال کا, زندگی کے اندر جو کچھ ہے اس کا حاکم کون ہے. اگر یہ ایک دفعہ ہو جائے ہمارے ساتھ, اگر اب بعض اوقات انسان کہتا ہے اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ نہیں ہونا ہے, یعنی بہت کم لوگ عمل کریں گے, لیکن پھر بھی کہنا تو بہت ضروری ہے, امید تو زندہ رکھنی چاہیے. تھوڑا سا وقت نکال کر اپنے رویے کو دیکھیے, اپنے بیہیویئر کو دیکھیے, جو آپ کے اندر آپ کی مالکیت میں ہے اس کے ساتھ آپ کا بیہیویئر کیا ہے. دیکھیے اللہ کی مالکیت سمجھ میں آ رہی ہے یا میری مالکیت سمجھ میں آ رہی ہے, کیا سمجھ میں آ رہا ہے, اور پھر اپنے آپ سے پوچھے گا یہ جو آج میں نے آیت سنی اس کے مقابلے میں میرا بیہیویئر آیت پر عمل کرنے والے کا ہے یا آیت کا انکار کرنے والے کا ہے. ظاہر میں تو ہم سب قبول کر رہے ہیں, عمل کا معاملہ ہے, فکر کا معاملہ ہے, دیکھنے کا معاملہ ہے, وہ قبول نہیں کر پا رہے. جو قبول کر لے وہ کیا کرے گا, جو قبول کر لے گا وہ صرف ایک کام کی طرف دیکھے گا, یہ سب خدا کا ہے, میرا کچھ نہیں ہے یہاں پر. اپنی شہرت ختم کر لے گا, اپنی ذات کو ختم کر لے گا, حتیٰ اپنے ارادے کو اللہ کے ارادے کے سامنے تسلیم کر لے گا. ابھی ہم لوگ سلیکشن دکھاتے ہیں دین کے مقابلے میں, یہ کروں گا دین میں سے یا نہیں کروں گا, اپنی مرضی ہے. کیوں اپنی مرضی چلا رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں میرا ہے, کچھ کچھ خدا کو دوں گا باقی اپنے پاس رکھوں گا. کاش سمجھ لیتا سب کچھ خدا کا ہے, نہیں ہے میرا, اب اسی پہ خدا نے متعال حساب لے گا. اور جو سمجھ لے گا وہ قربانی دے گا، جو سمجھ لے گا اللہ کے ارادے پہ تسلیم ہو جائے گا. بہترین مثالیں خود خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مثال. پوری زندگی پر دیکھیے اپنا لگ رہا ہے ان کا یا جو کچھ ہے وہ خدا کا لگ رہا ہے. کوئی چیز ہے جو اپنے لیے رکھی ہے، عجیب خوبصورتی ہے. آج میلاد کا دن ہے، سوچتا ہوں آج مصائب سے گریز کروں امام کی جشن ولادت کو منانے کے لیے. لیکن امام کی حیات طیبہ پہ دیکھیے، دوسرے ائمہ اطہار علیہ السلام کی حیات طیبہ پہ دیکھیے، دیکھیے ملکیت کا کانسیپٹ کیسا ہے. یہاں پر صرف خدا کی ملکیت ہے، اسی کی خاطر سب کچھ ہے، اسی کی خاطر اولاد ہے، اسی کی خاطر دنیا ہے، اسی کی خاطر زندگی ہے. جب جو چاہیں خدا کے نام پر دے سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. جب جو چاہیں خدا کے نام پہ دے سکتے ہیں، ایک سیکنڈ کا بھی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے ساتھ مشکل یہ، مالکیت کا احساس اتنا شدید ہو گیا ہمارے اندر کہ واجبات دینا مشکل پڑ رہی ہے، مستحبات دور کی بات، اور سب کچھ خدا کا ہو جائے یہ تو پھر بہت بڑی توحیدی مقام ہو جائے گا ہمارے لیے. یہ ہماری مشکل ہے. تو اس کو حل کرنے کی طرف جائیے. ماہ مبارک رمضان کے گزرے ہوئے 15 دن کے نتائج کو دیکھتے ہوئے اگلے 15 دن کے بارے میں زیادہ ہوشیار ہو جائیے، اس کی طرف کوشش کیجئے، توجہ دیجئے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ایک برائی کو آئیڈینٹیفائی کیجئے، اس کا خاتمہ کر دیجئے. ایک اچھائی کو آئیڈینٹیفائی کیجئے، اس اچھائی کو اپنے اندر لانے کی کوشش کیجئے. 15 دن میں ہم نے یہ معرکہ کر لیا، شب قدر سے پہلے خدا کے بندے متعال کے حضور ایک برائی کو ختم کر کے پہنچے، ایک اچھائی کا اضافہ کر کے پہنچے، انشاءاللہ اس سب کی برکتوں سے مستفید ہو پائیں گے. خدا نے متعال سے دعا کرتے ہیں، پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اس دن کے صدقے میں پاک پروردگار اس دن کے مولود کے صدقے میں ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار اپنی عبادتوں کی لذتوں سے ہمیں آشنا فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا اور آخرت میں اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا نسلاً بعد نسلاً ان کے بہترین آبان و انصار میں قرار فرما. پرچم اسلام، پرچم قرآن و اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار اس دنیا سے زندگی کا اختتام اہل بیت کی رحم شہادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس ولادت کے موقع پر جو مومنین و مومنات مشکلات میں ہیں، بالاخص مومنین عراق کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. دشمنان اہل بیت جو عراق کے اندر اہل بیت کے ماننے والوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، پاک پروردگار قابل اصلاح نہ ہوں تو نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار پرچم اسلام کو فتح و نصرت نصیب فرما، پرچم کفر کو ذلت و خواری نصیب فرما. تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین آبان و انصار میں قرار فرما.